بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آداب العالم والمتعلم، مقدمة المجموع للإمام محي الدين أبي زكريا النووي رحمة الله عليه. اس پیاری کتاب کی شرح کا درس جاری ہے، اور ہم بات کر رہے تھے آداب المتعلم کے تعلق سے، علم حاصل کرنے کے تعلق سے آداب ہم بیان کر رہے تھے، اور پوائنٹ نمبر 17 تک بات کر چکے پچھلے درس میں. آج کی نشست سے پوائنٹ نمبر 18 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں، ويتلطف في سؤاله، اصل میں ہے وَأَنْ يَتَلَطَّفَ، تو ان یہاں پہ نہیں بیان کی گئی، کیونکہ شروع سے شیخ صاحب نے اسی انداز سے بات کو کیا ہے. تو يتلطف فعل مضارع منصوب ہے، اور ان جو ہے اس کو حذف کر دیا گیا، مضمر کر دیا گیا. تو ويتلطف في سؤاله، اور اپنے سؤال میں لطف سے، آہستگی سے، نرمی سے سوال کرنا چاہیے اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے. بعض لوگ سوال کرنے میں جلد بازی کرتے ہیں، تھوڑی سی شدت ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے. تو سوال کرنے کا ادب بتایا جا رہا ہے کہ اگر سوال کرنا ہے تو نرمی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، اور آسان طریقے سے سوال کرنا چاہیے. یہ ادب ہے سوال کرنے کا، پہلی بات یہ، نمبر ایک. اب سوال کرنے کے آداب، نمبر ایک، ويتلطف في سؤاله، سوال کرنے کا انداز آپ کا نرم ہونا چاہیے، سخت نہیں، غلظت نہیں ہونی چاہیے. نمبر دو، ويحسن خطابه، اپنے جو خطابت ہے، جو الفاظ ہیں، رحمك الله، جو الفاظ ہیں وہ احسن الفاظ ہونے چاہیے، خوبصورت الفاظ ہونے چاہیے، اچھے الفاظ ہونے چاہیے. یعنی آپ نے سوال کرنا ہے، بعض لوگ سوچتے نہیں ہیں، بس سوال ذہن میں اسے خاک آتا ہے، سوال کا فوراً پوچھ لیتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے شروع ہے، کہاں سے ختم ہے، تو اس کو پھر درست کرنا پڑتا ہے بار بار. تو پہلے ذرا سوچیں، اب کھانا کھاتے بھی تو تھوڑا سا پہلے لقمہ آپ نکلیں گے، دوسرا کھائیں گے نا. اب دو چار جملے ایک ساتھ آپ کیسے بغیر سوچے اس کو آپ زبان پہ لا سکتے ہیں؟ تھوڑا سا وقت درکار ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. تو دوسرا نمبر ہے، ويحسن خطابه، اپنی خطابت، اپنے بات کا طریقہ جو ہے وہ خوبصورت اور احسن ہونا چاہیے. نمبر تین، ولا يستحي من السؤال عما اشكل عليه، تیسرے نمبر پہ سوال کرتے ہوئے شرم نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر ان مسائل میں جن میں ان کو کوئی اشکال یا ابہام ہوا ہو. ایک سمجھ نہیں آ رہی، یعنی ایک شخص سے 20 لوگ بیٹھے ہیں مجلس میں، یا 30 لوگ ہیں درس سن رہے ہیں، سمجھ آ گیا، شیخ صاحب پوچھتے ہیں، اب سب خاموش ہیں. اب جس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ سمجھتا ہے اگر میں کہوں مجھے سمجھ نہیں ہے تو سب میرے طرف دیکھیں گے، ارے یہ تو ڈل ہے، کیا بے وقوف ہے، سمجھ کیوں نہیں آ رہی اس کو. اگر کوئی اشکال یا ابہام ہے، ابھی وقت ہے، جب تک آپ اس کرسی پہ بیٹھے تو پوچھنے کا وقت ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں. کوئی عیب نہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، کوئی عیب نہیں اگر آپ وہاں پہ غلطی کرتے ہیں، عیب تب ہے اب جہاں پہ بیٹھے غلطی کریں، ٹھیک ہے نا. تو طالب علم ہمیشہ طالب علم ہی ہوتا ہے، سوال اسے کرنا چاہیے. اگر شرم کرتا رہے گا، حیا کرتا رہے گا سوال کرنے سے، اور بعض طلاب علم کا عام سٹڈیز میں بھی دیکھ لیں آپ، دنیاوی سٹڈیز میں، سکولنگ میں دیکھیں آپ، جو لڑکے شرم کرتے ہوئے پیچھے رہتے، اگرچہ جینیس بھی ہوں، سمجھدار بھی ہوں، بعض بچے شارپ ہوتے لیکن شرم کی وجہ سے جواب نہیں دے پاتے، اور جواب ساتھ لوگوں کو دے دیتے ہیں. وہ جو بیچارہ سیدھا سادہ ہوتا ہے، جس کو کچھ آتا نہیں وہ جواب دیتے ہیں، وہ بیچارہ آگے چلا جاتا ہے، یہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہ ناانصافی ہوتی، سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ناانصافی ہوتی ہے. تو سوال کرنے کے تعلق سے جو تیسرا ادب، جو تیسری بات کی جا رہی ہے، ولا يستحي من السؤال عما اشكل عليه، سلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے،
جو فارغ ہوں نا مجھے کام کر دینا، ہونے چاہ رہا ہوں.
اچھا ٹھیک ہے. بل يستوضحه اكمل استيضاح، بلکہ اسے چاہیے طالب علم کو کہ سوال کی وضاحت جو اس کو سمجھ نہیں آ رہی اس کی وضاحت اکمل طریقے سے بہترین طریقے سے وہ پوچھ لے تاکہ اس کی جو وضاحت ہے وہ مکمل طریقے سے بہترین طریقے سے اس کی وضاحت ہو جائے. اکمل استواح, یعنی ایک دفعہ پوچھا نہیں سمجھ آئی, دوبارہ پوچھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اکمل استواح کیا معنی ہے؟ ٹھیک ہے نا. بعض اوقات ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ مسئلہ سمجھانے والے کا بھی ہوتا ہے کہ اس کا بھی بعض اوقات یعنی من نہیں کرتا بات کرنے کا, تھکا ہوتا ہے یا کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی یا وہ سمجھا نہیں پا رہا ہوتا, تو ایک دفعہ پوچھا نہیں سمجھ آئے تو اسے ذرا پینڈنگ کر دیں. ہو سکتا ہے کہ سوال کرنے والے میں کوئی مسئلہ ہو یا اس کو جواب دینے والے میں کوئی مسئلہ ہو. بعضوں کو مسئلے اٹک جاتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلہ بھی سمجھا جائے فوراً, بعضوں کا وقت درکار ہوتا ہے. اب جب کسی ریاضی کا کوئی مسئلہ حل کرتے ہیں, آپ 10 مسئلے کریں 11 میں آ کے اٹک جاتے ہیں, ہوتا بھی آسان ہے, ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہو جاتا رحمک اللہ. تو ایسے مسائل تو عام تعلیم میں بھی, دور تعلیم میں بھی ہوتے ہیں, تو اگر شرعی تعلیم میں کوئی مسئلہ ایسا آ گیا ہے اس میں بھی تھوڑا سا صبر تحمل سے کام لینا چاہیے. جیسا فرماتے ہیں فمن رق وجهه رق علمه, سبحان اللہ, جس کا چہرہ شرم کی وجہ سے نرم ہو جاتا ہے, پانی ہو جاتا ہے, اس کا علم بھی ویسے ہی کمزور ہوگا. نرم چیز کمزور ہوتی ہے نا عام طور پہ. ومن رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال, اور جس کا چہرہ نرم پڑ جاتا ہے سوال کرتے وقت اس کا نقص واضح ہوتا ہے, ظاہر ہوتا ہے جب مردوں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے, یعنی جب بات ہوتی ہے اور مسئلہ سامنے آ جاتا ہے تو بعض لوگ فوراً جواب دیتے ہیں, ماشاءاللہ ان کے پاس ہمت ہوتی ہے, اور بعض لوگ خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ یہ شرم نہیں کرتا تھا سوال کرنے سے, وہ اور یہ شرم کرتا تھا سوال کرنے سے. اگرچہ دونوں طلاب علم ہیں, دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں, تو ایک کو مسئلہ آ گیا دوسرے کو کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ ایک نے پوچھا ہے اور شرم محسوس نہیں کی, دوسرے نے سوال کرنے سے شرم محسوس کی ہے, وہ پیچھے رہ گیا, وہ آگے چلا گیا. پوائنٹ نمبر 19, وَإِذَا قَالَ لَهُ الشَّيْخُ أَفَهَمْتَ, اور اگر شیخ اس سے پوچھے کیا آپ کو سمجھ آ چکی ہے یا آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں, فَلَا يَقُلْ نَعَمْ, تو اسے بے شک نہیں کہنا چاہیے, ہاں نہیں کہنا چاہیے, حَتَّى يَتَّضِحَ لَهُ الْمَقْصُودُ إِضَاحًا جَلِيًّا, جلیًا پہ انڈر لائن کریں, جلیًا کو, إِضَاحًا جَلِيًّا, اس وقت تک ہاں نہ کہے جب تک کہ وہ اس مسئلے کو طالب علم جو ہے سمجھ نہ چکا ہو صحیح اور بہترین طریقے سے مکمل وضاحت کے ساتھ. جلی یعنی اس میں کوئی غبار نہیں, کوئی چیز اس میں سے چھپی نہیں ہے, بالکل واضح طور پہ اس نے اس مسئلے کو سمجھ لیا ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک, لِأَلَّا يَكْذِبَ, نمبر ایک تاکہ وہ جھوٹ نہ بولے. فرشتے لکھ رہے ہیں, سمجھ نہیں آپ نے کیا, سمجھ گیا تو فرشتے لکھ دے جھوٹ بول رہا ہے, کتنی خطرناک بات ہے. ہم تو پرواہ نہیں کرتے نا. امام صاحب فرماتے ہیں لِأَلَّا يَكْذِبَ, تاکہ وہ جھوٹا نہ ثابت ہو, جھوٹ نہ بولے. وہ نمبر دو, وَيَفُوتَهُ الْفَهْمُ, اور صحیح سمجھ سے رہ جائے. شیخ تو کہے گا سب کو سمجھ آ گئی ہے, وہ آگے چلے گئے, پچھلے درس گیا, جس کو سمجھ آئی تو ٹھیک ہے آگے چلا گیا, لیکن وہ تو پیچھے رہ گیا نا. اور بعض مسائل ایک دوسرے کے اوپر یوں ہوتی ہیں, ایک ساتھ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. سیڑھی کے آپ اسٹیپ نکال دیں تو گرنے کا چانس ہوتا ہے کہ نہیں؟ اوپر تو بندہ جانے کے لیے پاؤں پھسلنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ایک ایک سیڑھی پہ آپ قدم رکھ کے آپ بلندی کی طرف جاتے ہیں, اور بعض مسائل جڑے ہوتے ہیں, بعض علوم آپس میں جڑے ہوتے ہیں. اگر سمجھ نہیں آئی تو خاص طور پہ, اب امام صاحب فرماتے اگر شیخ آپ سے پوچھے, طالب علم سے پوچھیں کیا آپ نے مسئلے کو سمجھ لیا, جیسا بعض اوقات علماء کہتے ہیں سمجھ آ گئی ہے, خاموش. اور خاموشی کے نشانے عام طور پہ کیا ہوتی ہے؟ اقرار. اچھا, تو پہلی بات ہے تاکہ جھوٹا ثابت نہ ہو, اور دوسری بات یہ ہے تاکہ سمجھ سے پیچھے نہ رہ جائے. 20 پوائنٹ وَلَا يَسْتَحِي مِنْ قَوْلِهِ لَمْ أَفْهَمْ. سبحان اللہ, وہی باتیں ہو رہی ہیں لیکن پوائنٹ اور ہو گیا, سوال کرنے کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں. وَلَا يَسْتَحِي مِنْ قَوْلِهِ لَمْ أَفْهَمْ. رحمک اللہ. اور اسے شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے اس بات سے کہ میں نے سمجھا نہیں ہے, یہ میری سمجھ میں یہ مسئلہ نہیں آیا. اس میں کیا شرم کی بات ہے؟ لأن استثباته يحصل له مصالح عاجلة وآجلة, کیونکہ اس کے ثابت ہونا مسئلے کو سمجھنے میں, تحقیق اور ثابت ہونا مسئلے میں, اس تحقیق اور ثابت قدمی سے اسے کیا ملتا ہے؟ مصالح عاجلہ و آجلہ, فوائد ہیں, مصلحت ہے, عاجلہ کرنٹلی و آجلہ بعد میں, آج اور کل. آج بھی اس کو فائدہ ہے جب وہ طلبہ ابھی علم حاصل کر رہا ہے, اور کل جب وہ علم حاصل کر چکا ہوگا تب بھی اس کو یہ فائدے ملیں گے. فمن العاجلہ تھی, آج کے جو فائدے, جو عاجل فائدے ہیں, ابھی کے جو فائدے ہیں کرنٹلی جو اس کو حاصل ہوں, ان میں سے نمبر ایک حفظ ہی المسئلہ, مسئلہ اسے حفظ ہو جائے گا. فائدہ ہے کہ نہیں؟ اگر کہتا جس شیخ صاحب پوچھتے کیا آپ نے سمجھ لیا, خاموش یا کہا ہاں سمجھ لیا, اسے سمجھا نہیں ہے, جو دیکھیں کتنی مصالح ہیں جس سے وہ رہ جاتا ہے. جھوٹ اور وہ بات تو ہو گئی نا, جھوٹ لکھ دیا گیا, جھوٹا ثابت ہو گیا, اور بہت سارے خیر سے اور فہم سے پیچھے رہ گیا. اچھا, تو عاجل جو فائدے اس کو ملیں گے سچ بولنے سے کہ میں نے سمجھا نہیں, اسے شرم بھی محسوس نہیں کرے گا. تو عاجل فائدہ نمبر ایک حفظ ہی المسئلہ, مسئلہ اس کو حفظ ہو گیا. وسلامته من كذب ونفاق بإظهاره فهم ما لم يكن يفهمه. سبحان اللہ. دوسری بات, وہ سلامتی میں رہے گا کس چیز سے؟ جھوٹ سے, نفاق سے, کیونکہ وہ ظاہر کچھ اور کر رہا ہے اور اس کے باطن کچھ اور ہے. نفاق ہے کہ نہیں؟ نفاق کیا ہوتا ہے؟ جس کا ظاہر اور باطن میں تضاد ہو. ظاہر میں وہ یہ یوں نظر آ رہا ہے کہ اس نے مسئلہ سمجھ لیا ہے اور باطن میں اسے سمجھ نہیں آئی, تو نفاق کا کچھ اثر ہے کہ نہیں؟ یہ کچھ نشانی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا, اسے مطلب یہ نفاق اکبر نعوذ باللہ دار اسلام سے خارج ہو, مطلب یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ نفاق کی کوئی چیز اس کے اندر موجود ہے کہ اس نے کچھ نہیں دیکھ. دیکھو علماء مسائل کو دیکھتے کیسے ہیں, ہمارے نزدیک تو کوئی بات نہیں, خاموشی اختیار کی, سمجھ آ گئی, ہم مسکرا کے کہتے ہیں, سورج سال ہلا دیتے, جب تھوڑا سا ہلے پتہ چل جائے کہ اس کو سمجھ نہیں آئی. جو سمجھتا ہے تو پھر یوں سر نہیں ہلاتا تو پورا سر ہلاتا ہے, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے. یعنی جو مدرسین ہوتے ہیں تو وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو بہتر جانتے ہوتے ہیں کہ کب ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں, کب ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں, کب یوں ہاتھ اٹھا کے چھپا دیتے ہیں کسی کے پیچھے, ہاں کب یوں ہاتھ کر رہتے ہیں, وہ سارے یہ ساری چیزیں ہوتی تو پتہ چل جاتا ہے. الغرض, تو امام صاحب فرماتے ہیں حفظ ہی المسئلہ نمبر ایک, نمبر دو سلامت من کذب و نفاق باظہار ہی فہم ما لم یکن یفہم ہو, اور تیسرا و منہا پوائنٹ نمبر 21 و منہا اعتقاد الشیخ اعتناءہ ورغبتہ وکمال عقلہ وورعہ وملك لنفسه وعدم نفاقه. سبحان اللہ. تیسرا فائدہ جو عاجل اسے ملے گا کہ شیخ اسے کیسے دیکھ رہا ہوگا, اس کا جو استاد ہے استاد کی نظر میں کیسا ہوگا. استاد دیکھے گا کہ اعتناء یعنی چیز کی حفاظت کرنا, علم کی حفاظت کرنا, اس کا اہتمام کرنا, کہ شیخ دیکھے گا یہ تو اہتمام کرنے والا ہے, اور اس کی رغبت بھی ہے علم حاصل کرنے میں, اور اس کے عقل بھی ماشاءاللہ کمال عقل کی نشانی ہے. ٹھیک ہے نا, اور ورع بھی ہے جس میں اپنے آپ کو زیادہ ظاہر نہ کرنا, جس میں تکبر کا نہ ہونا, سادگی اور اللہ تعالیٰ کا ڈر, یہ چیزیں بعض اوقات ریفلیکٹ کرتی ہیں. وہ ملک ہی نفس ہی, اور وہ اپنے نفس پر قابو پانے والا ہے. وعدم نفاق ہی, اور نفاق سے بھی پاک ہے. تو یہ چیزیں استاد دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ فائدے ملتے ہیں عاجل, جب کوئی شخص صرف ایک جملہ کہہ دے کہ میں نے سمجھا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا میں نے سمجھ لیا ہے اور اس نے سچ بولا ہے. ان دونوں سوالوں کے اگر جواب صحیح ہیں, دونوں طریقے, کیا مسئلہ سمجھ میں آ گیا, جواب یا ہاں یا نہ ہے, یا بیچ میں کوئی اور بھی ہے. اگر ہاں ہے تو الحمدللہ یہ تین فائدے مل گئے ہیں عاجل, اور اگر نہ میں ہے تو پھر وہ سمجھائے گا, پھر یہ فائدے ملیں گے کہ نہیں. مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص کہتے مجھے سمجھ نہیں تو پھر اسے یہ سمجھتا ہے کہ اس کا عقل جو ہے کمزور ہے یا بے وقوف ہے, نہیں, ضروری نہیں ہے. یہ شیطان کا محض ایک بہکاوا ہے. ومن الآجلة, اور جو بعد میں حاصل ہونے والے مصالح اور فائدے ہیں, ثبوت الصواب فی قلبه دائما, نمبر ایک, انڈر لائن کر لیں, اس کے دل میں صحیح مسئلہ جیسے اس نے سمجھا ہے اس کے دل میں مسئلہ ٹھہر جائے گا, اتر جائے گا. جب بات دل میں اتر جاتی ہے تو پھر دل سے نکلتی نہیں ہے. بات کان سے نکل سکتی ہے, بات ذہن سے بھی نکل سکتی ہے, ایک بات دل میں بات بیٹھ جائے نا وہ پھر دل سے نہیں نکلتی. مزے کی بات یہ ہے, اور جو مسئلہ آپ صحیح سمجھتے ہیں وہ دل سے نہیں نکلتا. کلمہ توحید کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, لا معبود بحق الا اللہ, دل سے نکلتا ہے. کوئی بھولتا ہے اسے؟ کیوں نہیں بھولتے؟ کیونکہ یہ مسئلہ دل میں بیٹھ گیا ہے, سمجھ لیا ہے, دلیل کے ساتھ سمجھا ہے کہ اس کا یہی صحیح معنی ہے. لا موجود الا اللہ, یہ کہیں فٹ نہیں ہوتا. کہاں اس کی دلیل؟ کس نے کہا ہے؟ کہاں سے بات آئی ہے؟ قرآن اور سنت تو ملتی نہیں ہے, اور قرآن سنت کی جو اصل بنیادی پیغام ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. جب ہم نے اس کو ڈھونڈا قرآن سنت, کہیں ملا نہیں ہمیں, تو پھر اس کا مطلب ہے قرآن سنت سے باہر کا کوئی کسی کا قول ہے, کسی کی بات ہے. تو یہ مسئلہ جب دل میں بات بیٹھ جاتی ہے اس کا وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے اس مسئلے کو سمجھا ہے. جب پوچھا گیا سمجھ آئی کہ نہیں, آپ نے کہا جی میں نے سمجھا ہے, کلمہ توحید کا صحیح معنی کیا ہے, سچ ہی بولا, فہم بھی ٹھیک ہے. یہ سارے فوائد عاجل وہ بھی مل گئے. عاجل فوائد جو ہیں بعد والے بھی, یہ بھی ہیں کہ دل میں یہ بات مرتے دم تک رہے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کو ثابت قدم عطا فرمائے توحید اور اتباع سنت میں, اور آخری وقت میں مرنے سے پہلے ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ. امام صاحب فرماتے ہیں ومن الآجلة ثبوت الصواب في قلبه دائما, ہمیشہ, نمبر دو, واعتياد هذه الطريقة المرضية, اور اس کی عادت بن جائے گی اسی طریقے کی, جو طریقہ اچھا طریقہ ہے اور جو من کو بھی پسند آتا ہے. یہ اچھا طریقہ, جو اچھی بات ہو دل کو پسند ہوتی ہے نا, انسان اسے راضی ہو جاتا ہے, دوسری بھی راضی ہو جاتے ہیں ایسے مسئلے سے. تو جب انسان یہ راستہ اختیار کرتا ہے سمجھنے کا, شرم بھی نہیں کرتا, پوچھا جائے تو صحیح جواب دیتا ہے, سمجھ آئی یا نہیں آئی, تو اس کی عادت بن جاتی ہے. بعد میں بھی یہی کرتا رہے گا زندگی ساری, صرف یہ نہیں کہ شریعت کے علم میں جو مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا تو جھوٹ نہیں بولے گا ہاں میں سمجھ چکا ہوں, اس کی عادت بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ شخص یہی فرماتے ہیں واعتیاد هذه الطريقة المرضية والأخلاق الرضية, اور اخلاق اس کو, اب ایک شخص آپ کے سامنے ایسے مسئلے کو بھی سمجھتا ہے کہ جھوٹ ہے, کہ اس نے کہا مسئلہ سمجھا ہے تو خاموش, نہیں سمجھا ہے تو وہ کہے میں نے سمجھا ہے, اس کے اخلاق کیسے ہوں گے؟ جھوٹ سے, نفاق سے بری ہوگا کہ نہیں؟ اس کی ٹریننگ کیسے, تربیت کیسے ہو رہی ہے؟ جھوٹ اور نفاق, دیکھیں جھوٹ ایسی ایک بیماری ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. بعض اوقات انسان بیٹھے بیٹھے جھوٹ بول, پتہ نہیں ہوتا جھوٹ بول ہی دیتا ہے بندہ, چھپا کچھ ہی چھپا رہا ہوتا ہے, ظاہر کچھ اور ہوتا ہے, نفاق بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی, سبحان اللہ. جیسا ابھی میں نے بات کی ہے, ہمیں سے کتنے تھے, کتنے ساتھی ایسے جو یہ جانتے تھے اگر مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا خاموشی اختیار کرنا بھی جھوٹ میں, یا یہ کہنا میں نے سمجھا بھی جھوٹ میں. کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ. تو یہ عادت, یہ تربیت ہے سچ بولنے کی اور نفاق سے براءت کی. اور جو شخص جھوٹ نہیں بولتا, یہ اس کی ابتدا حسن اخلاق کی. مزے کی بات دیکھیں آپ, جو شخص سچ بولتا ہے ہمیشہ, اس کے اخلاق ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں, اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کے اخلاق سوال ہی پیدا ہوتا کبھی اچھی ہو. وہ ظاہراً مسکراتا بھی ہوگا, ظاہراً کچھ کرتے بھی ہوگا, لیکن حقیقتاً جب واقعی مسئلے آتے ہیں جہاں پر پرکھا جاتا ہے, سونے کو جب پگھالا جاتا ہے نا تب پتہ چلتا ہے خالص سونا کہاں پہ ہے. آگ پہ جب سونے کو پیش کیا جائے تب پتہ چلتا ہے خالص سونا کیا ہے, ملاوٹ کیا ہے اس میں. اور ایسے لوگ جب آزمائش ہی آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, تب پتہ چلتا ہے کہ کتنا سچ ہے, کتنا جھوٹ ہے اور کتنا اچھے اخلاق ہیں. تو تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ الآجل بعد میں الاخلاق الرضیہ, ایسے اخلاق جس پر سب راضی ہوں, اور حسن اخلاق ایسی چیز ہے جس پر دشمن بھی راضی ہو جاتا ہے. اگر آپ دشمن سے بھی حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دشمن آپ کا صرف ولی نہیں, دوست نہیں, کون سا دوست؟ ولی حمیم, جانتے ہیں وہ دوست جو آپ پر نچھاور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. وعن الخلیل بن احمد رحمہ اللہ, خلیل بن احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں منزلۃ الجہل بین الحیاء والانفہ, جہل کی منزلت دو چیزوں کے بیچ میں, یاد رکھیں شرم و حیا اور تکبر, ان دونوں کے بیچ میں جہالت ہے. جو شرم کرتا ہے وہ جاہل رہتا ہے, جو متکبر وہ بھی جاہل رہتا ہے. جس کے پاس دونوں مصیبتیں ہوں جہل مرکب کا پھر شکار ہو جاتا ہے. اللہ المستعان, جہل علی جہل, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. 22 نمبر پہ امام صاحب فرماتے ہیں وَيَنْبَغِي إِذَا سَمِعَ الشَّيْخَ يَقُولُ مَسْأَلَةً أَوْ يَحْكِي حِكَايَةً وَهُوَ يَحْفَظُهَا أَنْ يُصْغِيَ لَهَا إِصْغَاءَ مَنْ لَمْ يَحْفَظْهَا. اچھا ایک اور مسئلہ ہے شیخ صاحب, ایک بات استاد ایک بات ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں, وہ مسئلہ آپ کو پہلے سے آتا ہے یا کوئی قصہ سنا رہے ہیں؟ وہ قصہ آپ کو پہلے سے آتا ہے, سننے والے کو پہلے سے آتا ہے, ایسی صورت میں کیا ادب کیا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ خاموش سننا چاہیے. امام صاحب فرماتے ہیں وَيَنْبَغِي إِذَا سَمِعَ الشَّيْخَ يَقُولُ مَسْأَلَةً أَوْ يَحْكِي حِكَايَةً وَهُوَ يَحْفَظُهَا أَنْ يُصْغِيَ لَهَا إِصْغَاءً مَنْ لَمْ يَحْفَظْهَا. وہ یوں بیٹھ کے سنے جیسا کہ اسے اس کا پتہ ہی نہیں ہے, جیسے کہ اس کو یہ مسئلہ آتا ہی نہیں ہے. کیا جھوٹ ہے یہ؟ جھوٹ کب ہوتا؟ جب پوچھا جاتا تو کہتے نہیں مجھے تو نہیں آتا, آپ مجھے سنا, آپ مجھے سنا دے, جھوٹ ہے نا. اگر پوچھ لیتا ہے استاد, کہتے ہیں یہ کس یہ مسئلہ کس کو آتا ہے, یا یہ قصہ کس کو آتا ہے, کسے پتہ ہے کہ نہیں؟ اگر آپ ہاتھ کھڑا کر دیتے ہو کہتے ہیں ہاں مجھے آتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کچھ کسی کو آتا بھی ہے لیکن شیخ کے دل رکھنے کے لیے نہیں بھی ہمیں آتے ہیں آپ سنا دیں, جھوٹ ہے کہ نہیں؟ یہ جھوٹ ہے. یہاں پر خاموشی کے کیا معنی ہے؟ خاموشی کا معنی یہ ضروری کہ ہمیں آتا نہیں ہے, یہ ہمیں آتا ہے. خاموشی کا معنی ادب ہے کہ آپ کہیں ہم سن رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور بعض اوقات بعض چیز انسان کو طالب علم کو جو پہلے سنی ہوتی ہے, خاص طور قصوں میں بہت عجیب غریب بعض چیزیں مکس کر دی جاتی, جیسے کہ سیرت النبی کے بعض قصے ہیں, بعض ضعیف روایت ہے, صحیح کے اندر بعض ضعیف چیزیں بھی شامل کر دیتے ہیں, تو طالب علم بعض سمجھتے ہیں یار سیرت کا درس یار یہ تو ہمیں آتا ہے, کیا جانے ضرورت کیا جانے کی. اچھا جنگ بدر کا قصہ ہے, ارے وہ تو بار بار ہم نے سنا ہے, جنگ احزاب ارے وہ تو بار بار ہم نے پڑھا ہے, تو ضرورت نہیں اس کی. نہیں واللہ, علم کی برکت یہ ہے کہ آپ اگر اس مسئلے کو سمجھتے بھی ہیں اور دوبارہ اپنے استاد سے سمجھ لیتے ہیں تو جو تلقی کا جو برکت ہے وہ ایک عجیب سا معاملہ ہے. واللہ استاد و شاگرد کے جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی کوئی خاص برکت ہوتی ہے. بعض مسئلے آپ 10 لوگوں سے سنتے سمجھ نہیں آتے, اپنے استاد سے ایک دفعہ سن لیتے ہیں بات دل میں بیٹھ جاتی ہے, ایک رشتہ ہوتا ہے, جیسے باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے, وہ تو خون کا نسب کا رشتہ ہے, استاد و شاگرد کا کچھ رشتہ ایسے ہوتا ہے. سبحان اللہ, خاص طور پہ ہم جب بات کرتے ہیں شریعت کے علم کی اور دین کے علم کی, جب اللہ کے لیے استاد بھی گھر سے نکلتا ہے, اللہ کے لیے طالب علم بھی گھر سے نکلتا ہے, صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دین کے علم سیکھنے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے, تو برکت نازل نہیں ہوتی, فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, دعائیں رحمت کرتے ہیں, مجلس کو گھیر لیتے ہیں, اپنے پر بچھاتے ہیں طالب علم کے لیے, تو برکتیں ہی برکتیں. سبحان اللہ. تو یہ جو پھر جگہ جب خاص طور پر جگہ اللہ کا گھر ہوتا ہے, مسجد ہوتی ہے, وہ اور بابرکت جگہ ہے, سکون ہے, اطمینان ہے, پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر ہو رہا ہے, قرآن کی آیت کی تلاوت کی جا رہی ہے, احادیث بیان کیے جا رہے ہیں, علماء سلف کے اقوال پیش کیے جا رہے ہیں, تو ایسی مجلس میں جو ہے نور علی نور ہوتا ہے. اور باعث برکت ہوتی ہے. اور طالب علم جو ہے بعض ایسے مسائل سمجھ لیتا ہے جو وہ سمجھتا تھا مجھے آتی ہیں, اب اس کی حالت کچھ اور ہو جاتی ہے, آتی بھی ہیں بہترین طریقے سے آتی ہیں اب. اس لیے اگر کوئی علم ریپیٹ ہو جائے تو پریشان نہ ہو. بعض ساتھی کہتے ہیں اچھا یار یہ تو ہم نے پڑھا. کتاب و توحید میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, میں 5 مرتبہ نے پڑھی ہے. ہمارے علماء ہر 2 سال کے بعد پھر کتاب و توحید پڑھاتے ہیں, 2 سال گزرتے پھر کتاب و توحید شروع سے پڑھاتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بعض فوائد اور مسائل اگلے سال میں پچھلے سے زیادہ ملتے ہیں. سبحان اللہ, عجب بات ہے. تو اگر مسئلہ آتا بھی ہے خاموشی سے سنیں, اس میں برکت ہے انشاءاللہ. الا اذا علم, ایکسپشن ہے, الا اذا علم من حال الشیخ اثاره علمه بان المتعلم حافظها, بان المتعلم حافظها. کیسے کہتے ہیں؟ الا یہ کہ اپنے استاد یا شیخ کی حالت سے یہ طالب علم واقف ہو کہ وہ ایسی بات کو بہتر سمجھتا ہے اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ مجھے مسئلہ آتا ہے, پہلے سے آتا ہے. بعض اوقات ایک مسئلہ ہوتا ہے, مثال کو جنگ بدر کی میں نے بات کی, ساتھ نے سنی ہوئی بار بار یہ بات. اگر اور بعض علماء جو ہیں طلاب علم ہیں جب درس دیتے ہیں تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ پہلی مرتبہ مسئلہ سن رہے ہیں یا پہلے بھی سنا ہے. اگر پہلی مرتبہ تو اس کا جو انداز بیان ہوتا ہے یا جو تفصیل ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی جو پہلے سے بات سنی ہوتی ہے. شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں اگر اپنے شیخ سے یہ بات ان کی حالت سے, ان کے رویے سے, اور ان کے پڑھنے کے انداز سے معلوم ہو جائے کہ وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اگر اسے بتا دے ہم نے پہلے یہ بات سنی ہوئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو یہ نہیں پتہ کہ وہ پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو کیا کرنا ہے؟ خاموشی سے سننا ہے. پوائنٹ نمبر 23, وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَرِيصًا عَلَى التَّعَلُّمِ. پھر بات آئے گی بار بار, یہ جملہ تقریباً تیسری چوتھی مرتبہ آ رہا ہے بار بار. طالب علم میں حریص ہونا چاہیے, مواظباً علیہ, اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے, وقت خاص نکالنا ہے. فی جمیع اوقاتہ, اپنے سارے اوقات میں, لیلاً و نہاراً, رات اور دن میں, حضراً و سفراً, اقامت کی حالت میں اور سفر کی حالت میں. ولا یذھب من اوقاتہ شیئاً فی غیر العلم, اور اپنے فارغ وقت میں جب بھی فارغ وقت ملتا ہے تو علم کے بغیر اس فارغ وقت کو نہ جانے دے, کوئی علمی فائدہ اسے ہونا چاہیے. الا بقدر الضرورت, الا یہ کہ ضرورت کے لیے جو وقت ضائع ہو جاتا ہے, لأکل, کھانے کے لیے, ونوم, سونے کے لیے, قدرا لا بد منه ونحوهما, یہ وقت تو ضروری ہے, اب اس سے ہم رہ بھی نہیں سکتے, کھانے کے بغیر سونے میں رہ سکتے ہیں. تو کھانا کھاتے وقت اگر کوئی وقت ضائع ہوتا ہے بغیر علم کے بغیر, اور سونے کا وقت بھی اگر ضائع ہو جاتا ہے علم کے بغیر, تو یہ ضرورت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس جیسے وہ نحوی میں کاستراحت یسیرہ, یا تھوڑی دیر کے لیے آرام, لازالت الملل, اپنے ملال کو دور کرنے کے لیے, وہ شبہ ہی, اور اس جیسے اور بھی, کبھی تھکاوٹ ہوتی ہے انسان طالب علم جو تھوڑا ریسٹ کر دیتا کہ تھکاوٹ دور ہو جائے, ذلک من الضروریات, یہ باتیں ضروریات میں سے ہیں. وليس بعاقل, اور ایسے شخص عقل مند نہیں ہے, من امکنه درجت ورثت الانبیاء ثم فوتها, جو انبیاء کے وارثوں کے درجے کو حاصل کر سکتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے, یہ پیچھے رہ جاتا ہے. یہ باتیں کیوں ہیں کہ وقت ضائع نہ کرو, بات سمجھتا ہے مطلب کیا ہے, پھر 24 گھنٹے پھر علم حاصل کرتے رہے, نہ ہمارا گھر ہے نہ ہماری جاب ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کو فرصت ملتی ہے اس وقت کو ضائع نہ کریں. میں جانتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں ملحیات اور علم سے دور کرنے کے جو امور ہے اور چیزیں بہت زیادہ ہیں, رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں. طالب علم کو چاہیے, یہ بات ہو رہی ہے 7ویں صدی کی, جب یہ نہ نیٹ تھا نہ یہ اسمارٹ فون تھے نہ یہ کمپیوٹر تھا اور نہ یہ بہت ساری زیادہ بکس تھیں, نہ ٹیلی ویژن تھا, یہ چیزیں ریڈیو بھی کچھ بھی نہیں تھا اس زمانے میں, کیا تھا, لائٹ بھی نہیں تھی, یعنی یہ چیزیں بھی ساری نہیں تھیں. تو آپ دیکھیں اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ وقت نہیں ضائع کرنا سوائے ضرورت کی, کھانا ہے, پینا ہے, سونا ہے, آرام کرنا ہے. اس کا مطلب ہے جب آپ کام کر رہے ہو تو تب کیا کریں. تو کام کرتے وقت اگر آپ مثال کے طور پہ اس سمجھے سے کہ کلی ہے, اب کلی نہیں سامان اٹھانا ہے, اب وہ کیا کر رہا ہے, منہ زبان سے تو اس نے کچھ نہیں کرنا نا, زبان سے کیا کرے گا, وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, ذکر میں مصروف رہے گا, یا کوئی حدیث کی ریویژن, حدیث کو یاد کرنا. اور سلف جو محدثین تھے وہ فروغ ضائع نہیں کرتے تھے, وہ یہی کچھ حدیث. میرے بھائی ایک شخص نے ایک لاکھ حدیث کا حافظ ہے, مجھے بتا ایک لاکھ حدیث اس نے سند کے ساتھ کیسے یاد کی, کیا وہ کام نہیں کرتا, وہ کھاتا پیتا نہیں ہے, وہ بس بیٹھا ہے 24 گھنٹے؟ نہیں, کام بھی کرتے تھے, بھکاری تھوڑی تھے, کام کرتے تھے, طالب علم کے متفرغ تو تھے, لیکن پیٹ اپنے اور بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے, حلال کمائی کے لیے جاتے تھے, اور ضرورت کی حد تک کماتے تھے, بعض میں کیا کرتے تھے, کام کے دوران بھی طلب علم ہے, کام کے بعد بھی طلب, کام میں فرق نہیں پڑتا. یعنی کہ اچھا کام تو کرنا ہے لیکن اس میں پھر کیا کرنا, طلب علم کے لیے پھر اپنے کام کو ذرا چھوڑ دیں. لوگ بیچارے لائن میں لگے ہوئے ہیں اور صاحب جو ہیں وہ مسئلہ ڈھونڈ رہے ہیں, کبھی نیٹ پہ دیکھتے ہیں, کبھی کتاب میں دیکھتے ہیں, اور بیچارے جو لوگ ہیں ان کا کیا قصور ہے, یہ کون سا طالب علم ہے بھائی. آپ حلال اگر کمانا ہے تو حلال کمانے کا طریقہ ہوتا ہے, ہاں جو فارغ وقت ہے تب تو دیکھیں کوئی مشکل, لیکن آپ کے جاب کا وقت ہے اور کام کا وقت ہے, کام آپ کا جو ہے نا رکا ہوا ہے اور آپ علم حاصل کر رہے ہیں, یہ بات غلط ہے. الغرض جو وقت آپ کو ملتا ہے, بعض ساتھی اب لیموزین ڈرائیور ہے, ٹیکسی ڈرائیور, واللہ بہترین موقع ہے علم حاصل کرنے کا, بہترین موقع ہے. آپ خاموش بیٹھے کیا کر رہے ہیں, کیسٹ لگائیں, سی ڈی لگائیں, سنتے رہیں. کئی ایسے ساتھی ہیں جنہوں نے صرف سی ڈی سی یا گاڑی میں, اپنی ذاتی گاڑی ہو یا لیموزین ڈرائیور, تو ویسے بھی اس کو زیادہ وقت ملتا ہے, 12-12 گھنٹے 14-14 گھنٹے کام کرتے ہیں بعض ڈرائیور جو ہیں, 14 گھنٹے مسلسل کیا کرتے ہیں. اس سے بہتر مجھے کس کے پاس وقت ہے, ہمیں 14 گھنٹے کس کے پاس وقت ہے. تو 14 گھنٹے وقت بھی ہے, آپ رزق حلال بھی کما رہے ہیں. دوسرا فائدہ کیا, جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے سیٹ پہ اگر اس کو زبان آتی ہے اردو کی تو اس کو تو فائدہ ہو رہا ہے نا. اور کئی ایسے ساتھی ہیں سی ڈی لگائی لیموزین میں, ساتھ والے کہا یار کون ہے, کس کی کون بات کر رہے ہیں, تو وہ سی ڈی اس کو دے دیتا ہے. اب اس کو نہیں پتا اس نے سی ڈی سنی, سننا تھا نہیں سننا تھا, لگائی تھی تھوڑی. اب وہ شخص جا کے اس نے توبہ کی بدعقیدگی سے اور بدعت سے, اور وہ اس کے پورے گھرانے پہ اثر ہوا, اس بیچاروں پتہ نہیں ہے, دیکھیں خیر اس کا کام اس نے کیسے کیا ہے. اب اس کے گھر والوں کا ثواب اس کو مل رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کے گمان میں بھی نہیں ہے. تو لیموزین ڈرائیور ہو یا کوئی بھی کام ہو, بہرحال تو خاص طور پہ جب علم اور وقت کی بات ہوتی ہے تو وقت کے بغیر علم کا حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. تو فرصت نعمت ہے. وجہ کیا ہے اس لمبی بات کرنے کی, علم کا مقام کیا ہے, عالم نبی کا وارث ہوتا ہے. جانتے ہیں نبی کا وارث جب ہم بات کریں مطلب کیا ہے اس کا, کوئی بات سمجھے یار, عام سی بات ہے, نبی کا وارث جانتے ہیں. اچھا بادشاہ کا وارث, دنیا کا ایک بادشاہ ہے اس کا وارث ہے, کیا مطلب ہے اس کا, کوئی اثر ہے کہ نہیں, وراثت کا اثر ہے کہ نہیں, بادشاہ کا وارث بادشاہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اور نبی کا وارث کیونکہ نبی علم لے کے آتے ہیں, وہ نبی تو نہیں بن سکتا کبھی کیونکہ وہ دروازہ بند ہو چکا ہے, لیکن علم کے نور سے جب وہ فائدہ اٹھاتا ہے تو جہاں پر وہ ہوتا ہے وہ نور ہی لے کے جاتا ہے, علم کا نور اس کے ساتھ ہوتا ہے, اس کی زندگی روشن, اس کے گھر کے اندر علم کی روشنی سے اس کا گھر روشن, اس کے جو دوست احباب جو اس کا حلقہ احباب ہے وہ روشن, وہ جہاں پہ جاتا ہے روشنی ہی روشنی ہوتی ہے. تو نبی کا وارث ہونا واللہ بہت بڑے خیر ہے, بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص کرم ہوتا ہے طلاب علم پر جب وہ علم حاصل کرتے ہیں اور اس علم کو آگے لے کے جاتے ہیں. وقد قال الشافعی, اب اس پہ دیکھیں ذرا چند اہم باتیں, جب امام صاحب نے صرف کھانے پینے کا اور نیند کی بات کی, فارغ وقت ہے اس کی وجہ ہے. ایک تو عالم جو نبی کے وارث ہوتے ہیں, انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, آگے دیکھیں چند سلف کے اقوال. وقال الشافعی رحمہ اللہ فی رسالته, امام شافعی اپنی رسالت میں فرماتے ہیں, حق علی طلبۃ العلم, حق ہے طلاب علم پر, بلوغ غایت جہدہم فی الاستکثار من علمہ. نمبر ایک کیا حق ہے, چند باتیں ہیں تقریباً دو تین باتیں نوٹ کر لیتے ہیں. نمبر ایک, بلوغ غایت جہدہم فی الاستکثار من علمہ, اپنی جہد اپنا زور اپنی طاقت لگا لیں علم کو کثرت سے حاصل کرنے کی. بعض لوگ دو کتابیں پڑھ لیتے ہیں عقیدے کے, کہتے ہیں بس ہم تو عقیدہ آ گئے بھائی, تم جانو تمہارا کام جانے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یہ استکثار علم میں سے نہیں ہے. یہ اچھی بات ہے آپ نے بنیاد جان لی ہے, لیکن کیا چند چیزیں جان کے بنیاد کیوں کافی ہیں؟ فرض کفایت کا معنی یہ ہے کہ کافی تعداد میں اگر لوگ وہ کام نہیں کرتے تو پھر فرض عین ہو جاتے سب پر. ٹھیک ہے, الحمدللہ طلب علم جو ہے فرض کفایت میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن فرض کفایت کی بات اسی کتاب میں پہلے گزر چکا ہے. بعض علماء کا نزدیک فرض عین سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے, کیونکہ فرض عین تو سب نے کرنا ہے, فرض کفایت آپ پر فرض نہیں, پھر بھی آپ آگے چل کے کام کریں. اگرچہ فرض عین وہی افضل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن فرض کفایت کی بھی جو ایک مقام ہے وہ کم نہیں ہے. تو بلوغ غاية جهد في الاستكثار من علمه, نمبر دو, والصبر على كل عارض دون طلبه, اور ہر رکاوٹ پر صبر کرنا, جو بھی رکاوٹ ہے طلب علم کے راستے میں ان پہ صبر کرنا. نمبر تین, واخلاص نية لله تعالى في ادراك علمه نصا واستنباطا. اللہ اکبر, تیسرے نمبر پہ اخلاص النية بار بار آ رہا ہے. اسی کتاب میں 20 مرتبہ ہم پڑھنا تقریبا, اخلاص النية, اخلاص النية لله تعالى في ادراك علمه, نية اسمه ادراك العلم, علم حاصل کرنا, نصا واستنباطا, جو نص اس نے لیا ہے اور اس میں سے مسائل استنباط کرنے ہیں. کس لیے؟ تاکہ شہرت ہو, لوگ مجھے جانے گا, ارے یہ حفظ بھی کرنے والا ہے, صحیح پڑھنے والا بھی ہے, استنباط بھی اس کا خوبصورت ہے, کیسے مسائل نکال لیتا ہے. اخلاص ہونا چاہیے, کوئی نام نہیں, کوئی شہرت نہیں, کوئی دنیاوی مقصد نہیں, کوئی یہیں کہ لوگ کہیں یار بڑا عالم آ گیا ہے کہ اس کو بہت ساری چیز آتی ہے, نہیں, اخلاص نیت اللہ تعالیٰ کے لیے. چوتھے نمبر پہ, والرغبت الى اللہ تعالی فی العون علیہ, اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار راغب ہونا تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کچھ ممکن ہے؟ اللہ کچھ ممکن نہیں ہے. طلب علم کے لیے ارادہ کرنا, پھر اس پہ طاقت رکھنا, پھر قدم بڑھانا, اور پھر طلب علم کی جگہ پر پہنچنا, پھر بیٹھ کے سننا, سمجھنا, آخر تک بیٹھنا, اور پھر اس جب تک یہ مجلس ختم نہیں ہوتی اس وقت تک رہنا اور پھر چلے جانا. یہ ساری چیزیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی مرضی سے ہوتی ہیں؟ آپ نے قدم بڑھایا خیر کا, آسان توفیق کہاں سے آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ, محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. واللہ ہم نے اپنے اختیار سے اچھائی کی طرف ایک قدم بڑھایا ہے, 10 قدم آگے کیسے پہنچ گئے ہم لوگ؟ وہ اس کریم کا کرم ہے, اس کی مہربانی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور ہمیشہ طالب علم کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی سب کچھ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی کی دعا بھی کرنی ہے. اس لیے ہم سورۃ فاتحہ بار بار پڑھتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تاکہ یہ مسلمان کبھی نہ بھولے اپنے رب کی اعانت اور استعانت. وفی صحیح مسلم, صحیح مسلم میں, عن یحیٰ بن ابی کثیر, اس کو انڈر لائن کر رہے ہیں, حفظ آگے لکھ لیں, اس کو یاد کرنا ہے. عن یحیٰ بن ابی کثیر, صحیح مسلم میں یحیٰ بن ابی کثیر فرماتے ہیں, قال لا یستطاع العلم براحة الجسم, ایک جملہ ہے, لا یستطاع العلم براحة الجسم, علم پر کبھی بھی استطاعت نہیں ہے جسم کی راحت کے ساتھ. علم پر کوئی طاقت نہیں رکھ سکتا, استطاعت نہیں بغیر جد جہد کے. آرام بھی کرنا ہے, جسم کو راحت بھی دینا ہے, اور طلب علم کے لیے بھی آگے بڑھنا ہے, ناممکن ہے. ذکرہ فی اوائل مواقیت الصلاۃ, امام مسلم نے کہاں پہ اس کو بیان کیا؟ مواقیت الصلاۃ کے باب میں اس کو بیان کیا ہے. قال خطیب البغدادی, خطیب بغدادی فرماتے ہیں, بڑی اہم بات ہے, اس پہ درس ختم کرتے ہیں. اچھا, فصحیح مسلم عن یحیٰ بن ابی کثیر قال لا یستطاع العلم براحة الجسم, جسم کی راحت کے ساتھ علم حاصل کرنے کی استطاعت ممکن نہیں ہے. علم حاصل کرنے کی جو قدرت ہے, استطاعت ہے, طاقت ہے, وہ بغیر جد و جہد کے ممکن نہیں ہے. کہ آرام بھی کر, راحت بھی حاصل کرنی ہے, اور پھر علم بھی حاصل کرنا ہے, دونوں ممکن نہیں ہے ایک ساتھ. قال خطیب البغدادی, خطیب بغدادی فرماتے ہیں, اجود اوقات الحفظ, اب یہ ساتھ ساتھ چل انڈر لائن کرتے رہے, سب سے بہترین وقت حفظ کرنے کا, الاسحار, اسحار صبح سویرے فجر کے وقت, السحر فجر کی نماز کے وقت جو ہوتا ہے. ثم نصف النہار, دوسرا, اب یہ زمانے کی بات ہو رہی ہے, صحیح وقت طالب علم کا اور مسائل کو یاد کریں حفظ کرنے کا, ہاں فجر کا وقت, فجر سے پہلے کا وقت جو ہے, یعنی فجر کا وقت ہوتا ہے پورا. ثم نصف النہار, فجر نماز سے پہلے سے وقت شروع ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد تک, جب تک سفید نہیں چھا جاتی, سفید نکلنے سے پہلے کا جو پہلا وقت ہے, یہ جب انسان اٹھتا ہے سب سے پہلے تو فریش ہوتا ہے. اس زمانے اٹھتے بھی صلاۃ اللیل کے لیے تھے نا, تو اس وقت میں اٹھتے تھے جب سحر کا وقت ہوتا تھا, ہم تو اٹھتے ہیں اللہ المستعان کیا کہیں. ثم نصف النہار, پھر دن کا جو آدھا وقت ہے, نصف النہار. نصف النہار کیسے بھائی؟ آرام کا وقت ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا, اور بالکل خالی اور فری اس وقت میں نہ شور ہوتا جیسے آگے بیان ہوگا. تو یہ وہ اوقات جس میں زیادہ تر شور نہیں کرو, غور کرتے ہیں جس میں زیادہ شور نہیں ہوتا. ثم الغداء, پھر شام, نمبر تین. نمبر چار, وحفظ اللیل انفع من حفظ النہار, اور رات کا یاد کرنا دن کا یاد کرنے سے بہتر ہے. اچھا, چار وقت بتا دیے گئے, اس زمانے میں جیسے میں نے کہا بلحیات نہیں تھے تو رات سکون کی رات ہوتی تھی, اب تو کچھ الٹا ہے میرا خیال ہے, پتہ نہیں, رات میں زیادہ شور شرابہ ہوتا ہے, دن میں کچھ سکون مل جاتا ہے. الغرض, جہاں پر سکون زیادہ ہو تو اسی طریقے سے علم حاصل کریں. نہیں, نصف النہار آدھا دن, دوپہر سے پہلے کا وقت, ہاں, الغداء شام, یہ رہا ہے, بند کر, مجھے نہیں پتا کون سا, نہیں میرا نہیں ہے. اچھا, اب حالت کی بات ہے, زمانہ ہو گیا, حالت کی بات, وقت الجوع انفع من وقت الشبع, بھوک کی حالت شبع پیٹ بھرنے کی حالت سے بہتر ہوتا ہے. بھوک کی حالت سمجھنے کے لیے, یہ اس زمانے میں جب بھوک کی قدر ہوتی تھی اور روزے رکھتے تھے اور بھوک محسوس بھی نہیں ہوتی تھی, مزہ بھی آتا تھا, اب جب تک پیٹ بھر کے نہ کھائیں تو مزہ نہیں آتا, اللہ المستعان. زمانہ کچھ بدل گیا نا تھوڑا سا, بہرحال جی ہاں, لیکن جب پیٹ بھر بھی جائے تب بھی سمجھ نہیں آتی, تو جو کہ مطلب ہے کہ اب بالکل شدید بھوک ہو اور آپ, یعنی جب بھوک محسوس ہو رہی ہوتی ہے یا خالی پیٹ ہوتا ہے تو اس سے بہتر ہے جب پیٹ بھرا ہوتا ہے, وہ یہ کہنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ شدید بھوک اور پھر انسان جا کے طلب علم کے بیٹھا رہے, کیا سمجھ آتی ہے. قال واجد اماكن الحفظ, اچھا اب جگہ کی بات ہو رہی ہے, زمانے کی وقت بات ہو گئی, وقت کی بات ہو گئی, حالت کی بات ہو گئی, اب المکان. واجد اماكن الحفظ الغرف, اور بہترین جگہ حفظ کی کمرے جو ہوتے ہیں. وكل موضع بعد عن الملهيات, نمبر دو, ہر وہ جگہ جو ملحیات سے بالکل دور ہو. قال وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق لأنها تمنع غالبا خلو القلب. اچھا, یہ بات ہے اصل میں, کہتے ہیں اور یہ اچھی بات نہیں ہے کہ طلب علم اسی جگہ پہ ہو جہاں پر پودے ہوں, سبزہ ہو, دیکھیں سبحان اللہ, پودے ہوں, سبزہ ہو, جہاں پر نہریں جاری ہوں, یا راستے میں بیٹھ کر, کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تمنع غالب من خلو القلب, دل کو خالی رہنے سے, دل کو خالی رہنے میں رکاوٹیں پیدا کر دیتی ہیں. جو جب تک آپ کا دل خالی نہیں ہے تو آپ سمجھیں گے کیسے, آپ بیٹھے ہر طرف سے ہریالی ہے, آپ کبھی دیکھتے ہیں, کبھی پڑھتے ہیں, کبھی نظارے دیکھتے ہیں, کبھی آبشار گر رہی ہوتی ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے, اگرچہ آج کے زمانے میں چیزیں اچھی سمجھ جاتی ہیں, کہتے ہیں ماحول, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی صحرا میں جا کے بیٹھیں, وہ یہ کہہ رہے کہ بلحیات جو آپ کو سمجھنے میں حائل ہوتے ہیں, ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں, ان چیزوں سے بچو, بعض لوگ جب تک گارڈن میں نہ جائیں بیٹھ کے تو ان کو مزہ نہیں آتا پڑھنے کا. سبحان اللہ. اس لیے ہم پڑھتے زیادہ سمجھتے کم ہیں, وہ پڑھتے کم تھے سمجھتے زیادہ تھے, کہ جو ملحیات تھے وہ ان سے فوراً دور ہو جاتے تھے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.